أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جب خلیجی جنگ کا آغاز ہوا تو مغربی پروپیگنڈے کے اثر کے نیچے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ناٹسی جرمنی کا زمانہ لوٹ آیا ہے اور پھر ہٹلر اور گوبلز پیدا ہو چکے ہیں اور ان کو مٹانے کے لیے چرچل اور روزویلٹ اور سٹالن نے بھی نئے جنم لے لیے ہیں. اس یہ تصویر اتنی بھیانک تھی کہ ساری دنیا اس کو دیکھ کر لرزہ براندام تھی. اب جبکہ جنگ ختم ہو چکی ہے تو منظر تو وہی ہے لیکن اس کی ایک اور تصویر ابھری ہے. حالات تو وہی ہیں, حقیقت میں تو تبدیلی نہیں آئی لیکن حقیقت اور طرح سے دکھائی دینے لگی ہے. مجھے تو اس جنگ کے اختتام پر وہ مشہور اسپینش تنزیہ مزاحیہ کردار یاد آ گیا جسے ڈان کوئکسوٹ کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ مسخرہ نائٹ فرضی جن بھوت اور دیو بنا لیتا تھا اور بڑے بڑے نائٹس اپنے تصور میں ہی پیدا کر لیا کرتا تھا اور پھر بہت ڈپٹ کر ان پر حملہ آور ہوتا تھا. اسی قسم کی ایک کہانی اس کی ونڈ مل سے لڑائی کی بیان کی گئی ہے. اگر اس کہانی کو موجودہ حالات پر چسپاں کرنے کے لیے کچھ تبدیلی کی جائے تو یوں بنے گی کہ ڈان کوئکسوٹ اپنے جرنیل سانچو پینزو کے ساتھ اپنے ٹٹو اور خچر گدے پر سوار کہیں جا رہے تھے تو رستے میں ایک ونڈ مل نظر آئی, یعنی ہون چکی. اس پر ڈان کوئکسوٹ نے اپنے ساتھی کو بتایا کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور اور خوفناک دیو ہے اور آؤ اور ہم دونوں مل کر اس پر حملہ کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے ڈپٹ کر للکار کر اس پر حملہ کیا اور تبدیل شدہ کہانی پھر یوں بنے گی کہ ونڈ مل کو بری طرح شکست دی, اس کے پرخچے اڑا دیے, اس کو پارا پارا کر کے پھر انہوں نے فخر سے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آج دنیا کے سب سے بڑے نائٹ نے دنیا کے سب سے بڑے دیو کو شکست فاش دے دی ہے. بس دیکھیں, حقیقت وہی رہتی ہے, وقت بدلنے سے منظر کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں. اسی طرح زاویہ بدلنے سے بھی مناظر تبدیل ہو جاتے ہیں. अगर अमेरिका के जाविये से इस सूरत हाल को देखा जाए तो यूं महसूस होगा कि जैसे शिकारी इस्तिलाह में हील करना कहा जाता है कि कुत्ते को अपनी एड़ी के पीछे लगा लेना, अमेरिका के जाविया निगाह से यह मंजर दिखाई देगा कि अमेरिका ने अंग्रेजों को भी हील कर लिया और फ्रांस को भी हील कर लिया और रूस को भी हील कर लिया और जर्मनी को भी हील कर लिया, गर्जी के बहुत से इत्तेहादियों को हील किया और उसके पीछे पीछे और गौले बयाबानी भी इकट्ठा हुआ और सब एक शिकार की लालच में इस हील करने वाले शिकारी के पीछे लग गए कि कब वो शिकार मारा जाए और अपनी अपनी तौफीक और रुतबे के मुताबिक उसके हिस्से बखरे करें और उसमें से कुछ अपने लिए हासिल कर सकें। ये जो लश्कर रवाना है शिकारियों का और उसके हील हुए साथियों का, इसके मुंह से कवैत 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 की आवाजें आ रही हैं और जो पीछे लगे हुए हैं वो अपने दांत तेज कर रहे हैं कि कब हमें कवैत के नाम पर इराक के शिकार का मौका मिलेगा। बहरहाल एक जाविया निगाह ये है, और अगर इसराइल के जाविया निगाह से देखा जाए तो इसराइल ये समझता होगा और हक बजानिब होगा ये समझने में कि उसने अमेरिका और उसके तमाम साथियों को हील कर लिया है और इसराइल के पीछे पीछे वो दीगर जंगली मखलूकात भी साथ चल रही हैं जिनको ये इल्म नहीं कि ये वो शिकारी है जो रफ्ता रफ्ता पलट पलट कर एक एक हील हुए हुए जानवर का शिकार करेगा और फिर सब मिलकर उसका गोश्त उड़ाएंगे। तो एक ये भी जाविया निगाह है, हालांकि हकीकत वही रहती है, जिस तरह चाहें इसकी ताबीर कर लें। यह फैसला तो बहरहाल आने वाला वक्त करेगा कि किसने किसको हील किया है। आवाजों के लिहाज से भी दिमाग अजीब अजीब करिश्मे दिखाता है, एक ही आवाज के मुख्तलिफ माने लिए जाते हैं। एक आवाज दुनिया ये सुन रही है कि इराक के जोड़ जोड़ तोड़ने का इरादा इसलिए है कि कभी भी इराक आइंदा कवैत पर हमला करने की जरूरत न करे। वह सारे मकसूद कायनात, सारा मकसूद कायनात कवैत है और हर दूसरे मुल्क पर, हर दूसरे मुल्क को हमले करने की खुली छुट्टी है, लेकिन कवैत पर किसी को हमला करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बस कवैत कवैत की आवाजों का एक ये मतलब है जो दुनिया को सुनाई दे रहा है। अगर इसी आवाज को इसराइल के कानों से सुना जाए तो वहां ये आवाज सुनाई देगी कि इराक के इसलिए टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं और इसलिए इसका जोड़ जोड़ तोड़ा जा रहा है कि ये कभी इसराइल पर हमला करने का ख्वाब भी न देख सके। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया में कोई मुल्क भी कभी इसराइल को टेढ़ी नजर से देखने की जरूरत न करे। तो देखिए आवाज वही है लेकिन मुख्तलिफ कानों में मुख्तलिफ शक्लों पर पड़ रही है और मुख्तलिफ दिमाग इसकी मुख्तलिफ ताबीरें कर रहे हैं। एक और पहलू ये काबिले जिक्र है कि शाइस्तगी और तहजीब और नरमी और प्यार सिर्फ इंसानों का हिस्सा नहीं बल्कि गोश्तखोर जानवर भी एक तहजीब रखते हैं, एक नरमी और प्यार रखते हैं। जब तक वो शिकार पर न झपटें या जब तक किसी दुश्मन का मुकाबला न करें, उनके पांवों के तलवे गुदाज और नरम होते हैं और मखमल की तरह होते हैं। उनके जबड़े नरम नरम होठों के पीछे छुपे हुए होते हैं, उनके दांत नरम नरम होठों के पीछे छुपे हुए होते हैं और वो आपस में मोहब्बत और प्यार से रहते हैं बल्कि दूसरे जानवरों को भी बुरी नजर से नहीं देखते। लेकिन वो वक्त जब शिकार का वक्त आता है, वो वक्त जब दुश्मन पर झपटने का वक्त आता है उन्हीं नरम नरम मखमली पांवों से खौफनाक पंजे नमूदार हो जाते हैं और उन्हीं नरम होठों के पीछे से वो हौलनाक कुचलियां निकल आती हैं जो किसी जानवर पर रहम नहीं जानती। बस इस सूरत हाल का भी जायजा लेना चाहिए कि वो कौन से वक्त होते हैं जब इंसान पहचाने जाते हैं। एक उर्दू शायर ने बहुत अच्छी बात कही जब ये कहा कि एक जरा सी बात पर बरसों के यार आने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। मगर मगरबी दुनिया के अरब दोस्तों के मुतल्लिक हसरत से यह कहना पड़ता है कि जरा सी बात तो दरकिनार, आलम इस्लाम पर कयामत भी टूट पड़े तो इनके बरसों के याराने नहीं जाते और इनसे दोस्त पहचाने नहीं जाते। ये है खुलासा इस पस मंजर का जिसकी रोशनी में मैं आपके सामने कुछ दूसरे अमूर रखना चाहता हूं जिनका ज्यादातर ताल्लुक मुख्तलिफ कौमों को मशवरे देने से है। कदीम से ला मजहब सियासत के तीन उसूल रहे हैं जो मशरिक और मगरिब में बराबर हैं, मुश्तरक हैं। ये नहीं कह सकते कि मगरबी सियासत के उसूल हैं या मशरकी सियासत के उसूल हैं, कल के हैं या आज के, हमेशा से यही उसूल चले आ रहे हैं। यानी अगर सियासत ला मजहब और बेदीन हो तो पहला उसूल यह है कि कौम, वतन या गुरोह का मफाद जब भी अदल के मफाद से टकराए तो कौम और गुरोह और वतन के मफाद को अदल के मफाद पर लाजमन तरजीह दो और फौकियत दो, खा अदल को इसके नतीजे में पारा पारा करना पड़े। कुरान करीम का असूल, उसूल सियासत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और बराक्स है, जो ये है वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्लाह तादिलु एदिलु हो अक्रबुल तक्वा, कि ऐ मुसलमानों तुम्हारी सियासत और तरह तरह की सियासत है, ये इलाही फरमान के ताबे सियासत है। और इसका बुनियादी अटल उसूल यह है कि किसी कौम की शदीद दुश्मनी भी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि उससे नाइंसाफी का सलूक करो, हमेशा आदिल पर कायम रहो क्योंकि अदल तकवा के करीब तर है। दूसरा असूल सियासत यानी बेदीन सियासत का असूल यह है कि अगर ताकत हो तो मफादात को ताकत के जोर से जरूर हासिल करो, क्योंकि राइट इज माइट, माइट इज राइट, क्योंकि ताकत ही सदाकत है और इसके सिवा दुनिया में सदाकत की और कोई तारीफ नहीं। कुरान करीम इसके बरक्स एक मुख्तलिफ उसूल पेश फरमाता है जो ये है ले यहले का मन हला का अम्बैना व यहया मन हया अम्बैना, यानी वही हलाक किया जाए जिसकी हलाकत पर खुली खुली सदाकत गवाह हो और वही जिंदा रखा जाए जिसके हक में खुली खुली सदाकत गवाही दे। बस इस्लाम का उसूल माइट इज राइट के बिल्कुल बरक्स राइट इज माइट बनता है। तीसरा उसूल जो लादिनी सियासत का बुनियादी हिस्सा है वो ये है कि मकसद के हसूल के लिए बेदरेग झूठा प्रोपेगेंडा करो, ये ना सिर्फ जायज है बल्कि जितना ज्यादा फरेब और मुलम्मा कारी से काम लिया जाए उतना ही ज्यादा बेहतर और कौम के मफाद में है। बस दुश्मन को सिर्फ मैदान जंग में शिकस्त न दो बल्कि झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए उसको नजरियात और असूलों की दुनिया में भी शिकस्त खुर्दा बना के दिखाओ। अजल से जब से सियासत का तारीख में जिक्र मिलता है यही तीनों उसूल हमेशा हर जगह कार फरमा दिखाई देंगे, सिवाय उन इस्तिस्नाई अदवार के जब सियासत बाद शुरफा के हाथ में चली गई हो, जो दीनी और अखलाकी अकदार की कदर करते हों, या जब मजहब की दुनिया में खुदा ताला ने दुनियावी ताकत भी अता कर दी हो। कुरान करीम इस असूल के बिल्कुल बरक्स ये असूल पेश फरमाता है, फजतनबू रिस्सा मिनल औथान वजतनबू कौल जूर। फिर दूसरी जगह फरमाया, व इज़ा कुल्तुम फादिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा, के लफ्जों की लड़ाई में भी, लफ्जों के जहाद में भी तुमने सच्चाई का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। सच्चाई का दामन हाथ से छोड़ना और झूठ को कबूल करना ये शिर्क की तरह नापाक और नजस है। फरमाया, व इज़ा कुल्तुम फादिलू, बात भी करो तो अदल के साथ करो, वलौ का नाला कुर्बा, खा तुम्हारी बात का नुकसान तुम्हारे करीबी को पहुंचता हो, इसकी कुछ परवाह ना करो। आज की इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि खुदा और दीन मोहम्मद के नाम पर जहाद का ऐलान करते हैं, लेकिन सियासत की तीनों शरायत लादीनी सियासत से अखज कर ली हैं और कुरान करीम की इस गालिब सियासत को छोड़ दिया है। यही वजह है कि इस दौर में अब तक जितनी दफा मुसलमान अपने और इस्लाम के दुश्मनों से टकराए हैं, इल्ला माशाल्लाह मामूली इत्तेफाक के सिवा हर दफा नहायत ही जिल्लतनाक और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हालांकि कुरान करीम में खुदा ताला का ये खुला खुला बल्कि अटल वादा था कि इन्नल्लाह अला नसरहिम लगदीर, कि खबरदार मेरी खातिर मेरे नाम पर जहाद के निकलने वालों सुनो, तुम कमजोर हो मगर मैं कमजोर नहीं हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं और यह वादा अटल है, इन्नल्लाह अला नसरहिम लगदीर, इन कमजोर और दुनिया की नजर में नहायत हकीर लोगों को जो खुदा की खातिर जहाद पर निकले हैं जरूर खुदा की नुसरत अता होगी और इनको अपने गैरों पर गालिब किया जाएगा। ये सवाल आज मुसलमान जहन को झंझोड़ रहा है और इसीलिए मैंने इसको बहुत अहमियत दी है, ताकि मशरिक से मगरिब तक के दुखे हुए मुसलमान दिलों को समझाऊं कि यह शिकस्त इस्लाम की शिकस्त नहीं है, बल्कि यह शिकस्त उन मुसलमानों की है जिन्होंने इस्लाम के उसूलों को शिकस्त देकर यानी तर्क करके शिकस्त खुर्दा उसूलों को अपना लिया। बस ये जंग हक और बातिल की जंग नहीं रही, ये ताकत और कमजोरी की जंग बन गई। ना खुदा इस तरफ रहा ना खुदा उस तरफ रहा, और जब ताकत और कमजोरी की जंग बन जाए तो ताकत लाजमन जीतती है और इसी का मतलब है माइट इज राइट। बस इस वाकया में यानी खलीज के दर्दनाक जंग के वाकया में हमारे लिए बहुत गहरे सबक हैं, और सबसे बड़ा सबक यह है कि मुसलमानों को अपने आला पायदार और नाकाबले तस्खीर उसूलों की तरफ लाजिमन लौटना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके हक में ये वादा पूरा नहीं होगा कि अर्ज के ऊपर खुदा के पाक बंदों की हुकूमत लिखी जा चुकी है। अल अर्ज यानी फलस्तीन की जमीन हो या सारी दुनिया मुराद हो, जब तक इबादुस सालिहीन पैदा नहीं होते और कुरान करीम के पाकीजा हमेशा जिंदा रहने वाले हमेशा गालिब आने वाले उसूलों पर अमल नहीं करते, उस वक्त तक उनके मुकद्दर में कोई दुनियावी फतह भी नहीं लिखी जाएगी। बस मुसलमानों के दिलों पर जो जुल्म पर जुल्म की आरी चलाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि गोया हक इत्तेहादियों के साथ था और हक को झूठ और बातिल पर फतह हुई है, ये हरगिज दुरुस्त नहीं। इस ज़मन में एक और बात आपके इल्म में आनी चाहिए कि एक अमेरिकन जर्नैल बार बार ये कहते रहे कि हम सारे सफेद टोपियों वाले हैं और इराक और इराक के साथी सारे काली टोपियों वाले। एक जाहिलाना मगरबी नावलों का तसव्वुर है कि जो इनके लड़ाका पिस्तौल के माहिर अच्छे हों वो सफेद टोपियां पहना करते हैं और जो बदमाश उनके मुकाबले पर हों जिन पर वो गालिब आते हैं वो काली टोपियां पहनते हैं। अमरे वाकया ये है कि ये सफेद और काले की जंग नहीं थी। इस दावे को साबित करने के लिए यह कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन इतना जालिम और सफाक है कि इसने कुर्दों को गैस का अजाब देकर मारा और फिर कुर्दों के गांव बमबारी के जरिए मिलियमेट कर दिए। अगर यह बात दुरुस्त है और गालिबन दुरुस्त है तो यह एक ऐसा भयानक जुर्म है जिसके लिए जो जुर्म करने वाला है वो खुदा के हजूर जवाबदेह होगा और तारीख के सामने भी जवाबदेह होगा। मगर ये सारी तस्वीर नहीं है। देखना यह है कि यह जुर्म सद्दाम हुसैन को किन कौमों ने सिखाया था और कैसे सिखाया था। 1920 की बात है कि अंग्रेजों की यह पॉलिसी थी कि कुर्दों को इराकियों का गुलाम बना दिया जाए। जब कुर्दों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की तो 1920 में सबसे पहले बरतानिया की हुकूमत ने निहत्ते और कमजोर कुर्दों पर गैस बरसाई, गैस के बम बरसाए और नहायत दर्दनाक तरीक पर हजारहा का कत्लेआम किया। उसके बाद मुसलसल अंग्रेजों ने कुर्दों को इराक का गुलाम बनाने की खातिर साल हा साल तक उन गरीबों के गांव देहात पर बमबारी की। चुनाचे उस बमबारी का ऐसा असर उस जमाने के उन लड़ने वालों पर भी पड़ा जिनके जरिए बमबारी की जा रही थी कि एक बरतानवी एयरफोर्स के बहुत बड़े अफसर ने इस एहतजाज के तौर पर इस्तीफा दे दिया। 1922 की बात है कि ये जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा खौफनाक जुल्म तोड़ा जा रहा है कुर्दों पर कि मेरी हद बर्दाश्त से बाहर है। फिर ये कहा जाता है कि ईरान में भी सदर सद्दाम ने इन्हीं जरायम का इर्तकाब किया और कसरत के साथ ईरानियों को गैस का अजाब देकर मारा और उनकी शहरी आबादियों पर बमबारी की। अमरे वाकया ये है कि इस दौर में भी गैस बनाने के सामान मगरिब ने इनको मुहैया किए और दूर मार तोपें भी मगरिब ने मुहैया की और सबसे ज्यादा माली इमदाद करने वाले सऊदी अरब और कुवैती थे और अमरीका मुसलसल इनकी हमायत में खड़ा रहा है। बस ये दुरुस्त है कि सद्दाम ने इंसानियत के खिलाफ जो जराइम किए हैं वो उनके लिए जवाबदेह है, मगर ये दुरुस्त नहीं कि सिर्फ सद्दाम ही ने ये जराइम किए हैं, और भी बहुत से जुर्म करने वाले हैं और वो इत्तेहादी जो इस वक्त पाकबाज और मासूम बनाकर पेश किए जा रहे हैं उनके अंदर बड़े बड़े जालिम और सफाक मौजूद हैं जिन्होंने हमेशा जब उनको जरूरत पेश आई जुर्म की हमायत की और सफाकी का दिल बढ़ाया। बस ये जंग सच और झूठ की जंग नहीं है। मुसलमान नौजवान खसूसियत से सख्त दिल शिकस्ता हैं और जो इतलाएं मुझे दुनिया से मिल रही हैं बाद नौजवान बच्चों और औरतों लड़कियों वगैरह का ये हाल है कि उन जुल्मों को देख देख कर जो इराक पर तोड़े जा रहे हैं रो रो कर उन्होंने अपनी जिंदगी अजीर्ण बना रखी है। खुद इंग्लिस्तान में ही बाज बच्चे और बाज बच्चियां मुझे मिलने आए, दर्द की शिद्दत से उनसे बात नहीं होती थी, बात कर करते हिचकियां बन गई कि हमें बताएं क्या हो रहा है। کیوں ہمارا خدا ان کی مدد کو نہیں آ رہا؟ ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اول تو یہ کہ جب خود خدا کے بندے توحید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں اور اسلام کے پاکیزہ اصولوں کو اپنانے کی بجائے دشمنوں کے ناپاک اصولوں کو اپنا لیں تو خدا نہ ادھر رہتا ہے نہ ادھر رہتا ہے، اور یہ حق و باطل کی جنگ نہیں رہتی۔ دوسرے یہ کہ جہاں تک دنیاوی جنگوں کا تعلق بھی ہے، اس شکست کے ساتھ وقت ٹھہر تو نہیں گیا، تاریخ تو جاری و ساری ہے، ابھی چند دن گزرے ہیں، تاریخ عدلتی بدلتی رہتی، اپنے رخ عدلتی بدلتی رہتی ہے، وقت پلٹ جاتے ہیں، اور آج کچھ ہے تو کل کچھ ہو جاتا ہے۔ بعض قوموں نے سینکڑوں سال تک جبر و استبداد کی حالت میں زندگی گزاری اور پھر خدا نے ان کو اپنے دشمنوں پر فتح عطا فرمائی۔ تو خدا کے وقت کے مطابق سوچ پیدا کریں، اپنے وقت کے مطابق اجرت سے کام نہ لیں۔ دنیا کی تاریخ جاری و ساری ایک سلسلہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر قائم نہیں رہا کرتا۔ آپ کی دل کی تسلی کے لیے میں آپ کو تاریخ میں کچھ پیچھے لے جاتا ہوں۔ 1919 میں جو کچھ یورپ میں ہو رہا تھا اس کی یاد آپ کو دلاتا ہوں۔ یہ وہ سال ہے جبکہ جیتی ہوئی اتحادی طاقتیں جرمنوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے ورسائے میں اکٹھی ہوئی تھی۔ وہ سال انگلستان کے الیکشن کا سال بھی تھا۔ لوئڈ جارج وزیر اعظم نے یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے یہ بیان دیا کہ میں جرمن نمبو کو اس سختی سے نچوڑوں گا کہ اس کے بیجوں سے چرچرانے کی آواز آئے اور ہائے ہائے کی صدایں اٹھنے لگے۔ اس ارادے کے ساتھ یہ ورسائے کے لیے روانہ ہوئے۔ مبصر لکھتا ہے کہ ورسائے پہنچ کر جب انہوں نے فرانسیسی نمائندوں کے انتقامی ارادوں پر اطلاع پائی تو وہ سمجھے کہ میرے ارادے تو ان کے مقابل پر بخشش اور حلم کا نمونہ تھے۔ فرانسیسی نمائندوں میں ایسی خوفناک انتقامی کاروائیوں کے جذبات تھے کہ گویا ہر جرمن کو ملیا میٹ کرنے کا فیصلہ تھا۔ بہرحال آپس میں افہام تفہیم کے ذریعے کچھ ایسے فیصلے کیے گئے جن کے نتیجے میں اس بات کو لازمی بنا دیا گیا کہ آئندہ کبھی جرمن قوم کسی اور قوم کے خلاف ہتھیار نہ اٹھا سکے۔ وہی تصویر ہے جو آج عراق کی صورت میں ان کے ارادوں کی شکل میں آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اس بات کو مزید یقینی بنانے کے لیے 1928 میں امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اور فرانس کے وزیر اعظم نے مل کر، سیکرٹری آف اسٹیٹ کا نام مسٹر کیلوگ تھا، فرینک کیلوگ، انہوں نے یورپ میں 15 مغربی ممالک کی ایک کانفرنس بلائی جس کا عنوان یہ تھا کہ جنگ کو آؤٹ لا کر دیا جائے، یعنی ایسا مفرور مجرم قرار دے دیا جائے جس کے قتل کا سب کو حق ہے۔ عملاً یہ اعلان تھا کہ ہم اب جنگ کو ہمیشہ کے لیے دفنا دیں گے۔ 15 ملکوں کے نمائندے اکٹھے تھے جس حال میں یہ تقریب منعقد ہوئی۔ وہاں جب سب سے پہلے جرمن نمائندہ اپنے سنہری قلم لے کر دستخط کرنے لگا تو سارا حال تالیوں کی گونج سے لرزنے لگا۔ کسے خبر تھی کہ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد، یعنی 1928 کو 11 سال بمشکل گزریں گے کہ وہی مردہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور ایک ملک کے ایک بر اعظم کو تخت و تاراج نہیں کرے گا بلکہ اس کی ہیبت سے مشرق سے مغرب تک قوموں کے ایمان لرزنے لگیں گے اور بموں کے دھماکوں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ بس دیکھو آنن فانن، یعنی تاریخ کے نقطہ نگاہ سے
چند سال آنن فانن کی بات ہوا کرتی ہے. آنن فانن کیسے مناظر بدل گئے. خدا زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. انسانی نسلیں آتی ہیں اور گزر جایا کرتی ہیں. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ تم تاریخ کے ان اتفاقات پر بھروسہ کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخ کے اس عدلنے بدلنے کے مضمون کو پیش نظر رکھو اور مایوس نہ ہو, لیکن بھروسہ خدا پر کرو رکھو جو دائمی ہے اور جس پر دنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی. وہ ہر دنیا کی اور ہر کائنات کی طاقت کو مغلوب کر سکتا ہے. اس کے ہاتھ میں ان طاقتوں کی کوئی بھی حیثیت نہیں. بس اگر تم مظلوم اور مجبور ہو اور درد سے کرا رہے ہو تو اس درد کو دعاؤں میں خدا کے حضور پیش کرو. میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری ہر شکست اس طریق پر فتح میں تبدیل ہو جائے گی. میں اتحادی فوجوں کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں اور اتحادی ملکوں کے سربراہوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو بنی نو انسان کی بھلائی مقصود ہے, اگر واقعی آپ دائمی امن چاہتے ہیں, تو آپ کی سیاست کے اصول تو بار بار پیٹے جا چکے ہیں اور پٹ چکے ہیں اور کبھی بھی دنیا میں امن قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس لیے خدا کے لیے اب تو عبرت حاصل کرو اور اسلام کے ان سیاست کے اصولوں کو اپناؤ جو تقویٰ کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں, جن کی جڑیں تقویٰ میں ہیں, جو تقویٰ کے پانی سے پلتے ہیں اور تقویٰ کی طاقت سے نشو و نما پاتے ہیں. اگر تم اسلام کے ان تین اصولوں کو اپنا لو جن کا میں ذکر کر چکا ہوں, تو یہی ایک ذریعہ ہے کہ جس سے دنیا کو دائمی امن کی ضمانت دی جا سکتی ہے. اگر ایسا نہ کرو گے تو جبر و استبداد کی طاقتیں, خواہ مغربی ہوں یا مشرقی, ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے والا امریکہ ہو یا انڈونیشیا میں بربریت کی نئی حیرت انگیز مثالیں اور نہایت دردناک مثالیں قائم کرنے والا جاپان ہو, میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان کی نیتیں وہی رہیں جو ہمیشہ سے سیاستدان کی نیتیں چلی آئی ہیں اور اخلاق کی بجائے خود غرضی پر ان کی بنا ہوئی, تو کبھی دنیا کو امن عطا نہیں کر سکتے. دنیا کی طاقتور قوموں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی نیتوں کے جنگلوں میں چھپے ہوئے بھیڑیوں کو ہلاک کریں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو صدام کی ایلائٹ فورس کو تباہ کرنے سے دنیا میں امن خان کی ضمانت نہیں ہو سکتی. تمام عراق کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تب بھی دنیا میں کوئی امن کی ضمانت نہیں ہو سکتی. انسان کو ہلاک کرنے کے لیے اس کی نیتوں میں بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں. جب تک نیتوں میں پوشیدہ بھیڑیوں کو انسان ہلاک نہیں کرتا اور عدل پر قائم ہونے کے عہد نہیں کرتا, اس وقت تک دنیا کو ہرگز عدل کی کوئی انسان امن کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم سوال اٹھتا ہے کہ جب تک قرآن کا پیش کردہ نظام عدل اسلامی دنیا خود قبول نہ کرے اور اپنے اپنے ملکوں میں اسلام کا نظام عدل جاری کر کے نہ دکھائے اور اپنے نظریات کو عادلانہ نہ بنائے, اس وقت تک وہ دنیا کو کیسے اسلام کے عدل کی طرف بلا سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے. جب تک عالم اسلام خود عدل پر قائم نہیں ہوتا, یعنی قرآن کے تصور عدل پر قائم نہیں ہوتا, نہ وہ دنیا کو امن عدل عطا کر سکتا ہے عالم اسلام, نہ دنیا سے امن کی توقع رکھ سکتا ہے. اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں نہایت ہی خوفناک ایسی باتیں رائج ہیں جو اسلام کے ساتھ بے وفائی کا حکم رکھتی ہیں، اور بجائے اس کے کہ اسلام کی عادلانہ تعلیم کو سمجھیں اور قبول کریں، وہ اسلام کو دنیا کے سامنے ایک ایسے مذہب کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جس کا عدل کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. اس میں سب سے بڑا قصور ملا اور سیاستدان کا ہے. ان دونوں کی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں اسلام کے نظام عدل کو تباہ کیا جا رہا ہے. تین ایسے نظریات اسلام کی طرف منسوب کر کے پیش کیے جا رہے ہیں جن کے نتیجے میں بیرونی دنیا میں اسلام کی تصویر ظالمانہ طور پر مسخ ہو کر پیش ہو رہی ہے، اور ہر اسلامی ملک سے بھی امن اٹھتا چلا جا رہا ہے. پہلا نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ تلوار کا استعمال نظریات کی تشہیر میں نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے، اور تلوار کے زور سے نظریات کو تبدیل کر دینے کا نام اسلامی جہاد ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حق صرف مسلمانوں کو ہے، عیسائیوں یا یہود یا ہندوؤں یا بدھوں کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی مسلمان کے نظریے کو بروز بزور تبدیل کریں، لیکن خدا نے یہ حق سارے کا سارا مسلمانوں کے سپرد کر رکھا ہے. کیسا غیر عادلانہ، کیسا جاہلانہ تصور ہے، لیکن اسے اسلام کے نام پر ساری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے. پھر دوسرا جز اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے تو کسی کا حق نہیں کہ اسے موت کی سزا دے. تمام دنیا میں جہاں کوئی چاہے اپنے دین کو چھوڑ چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتا رہے، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں کو حق نہیں کہ اسے موت کی سزا دے. لیکن اگر کوئی مسلمان دوسرا مذہب اختیار کر لے تو دنیا کے ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس کی گردن اڑا دے. یہ دوسرا اسلام کا منصفانہ اصول ہے جو اسلام کے علم بردار خدا اور قرآن کے نام پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. تیسرا اصول یہ ہے کہ مسلمان حکومتوں کا فرض ہے کہ شریعت اسلامیہ کو زبردستی ان شہریوں پر بھی نافذ کریں جو اسلام پر ایمان نہیں لاتے، لیکن دوسرے مذاہب کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی اپنی شریعت مسلمانوں پر نافذ کریں. چنانچہ اس نظریے عدل کی روح سے یہود کو بھی یہ حق نہیں کہ مسلمانوں سے تالمود میں بیان کردہ سلوک کریں، اور ہنود کو بھی یہ حق نہیں کہ مسلمانوں سے منو سمرتی میں بیان کردہ اصولوں کے مطابق سلوک کریں. بس یہ تیسرا تصور عدل ہے. یہ صرف تین مثالیں ہیں، لیکن حقیقت میں آپ مزید جائزہ لیں تو بہت سے اور امور بھی ایسے ہیں جن میں آج کے مولوی کا پیش کردہ تصور اسلام قرآن کریم کے واضح اور بین اصول عدل سے متصادم ہے اور اسے رد کرنے کے مترادف ہے. آج دنیا میں اسلام کے خلاف سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہتھیار یہی وہ تین اصول ہیں جن کی فیکٹریاں مسلمان ملکوں میں لگائی گئیں. یہود سب سے زیادہ کامیابی کے ساتھ ان تین اسلامی اصولوں کو، یعنی نعوذ باللہ من ذالک اسلامی اصولوں کو، مولویوں کے بنائے ہوئے اسلامی اصولوں کو کہنا چاہیے، مغربی دنیا میں اور دوسری دنیا میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے تمہیں کس طرح امن نصیب ہو سکتا ہے، ان لوگوں سے ہمیں کس طرح امن نصیب ہو سکتا ہے جن کا انصاف کا تصور اور عدل کا تصور ہی پاگلوں والا تصور ہے، جس کے اندر کوئی عقل کا شائبہ بھی باقی نہیں، شائبہ بھی دکھائی نہیں دیتا. مسلمانوں کے لیے اور حقوق، غیروں کے لیے اور حقوق، مسلمانوں کے لیے اور حقوق، غیروں کے لیے اور حقوق، سارے حقوق دنیا میں راج کرنے کے مسلمانوں کو، اور سب غیر ہر دوسرے حق سے محروم، اگر نعوذ باللہ من ذالک یہ قرآنی اصول ہے تو لازماً ساری دنیا اس اصول سے متنفر ہوگی اور مسلمانوں کو امن عالم کے لیے شدید خطرہ محسوس کرے گی. بس صرف یہی کافی نہیں کہ غیروں سے ان زیادتیوں کے شکوے کیے جائیں جو مسلمانوں پر کی جاتی ہیں، اپنے پر بھی نظر ڈالنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں اور شاطر دشمن کس طرح مسلمانوں کے خلاف خود مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہتھیاروں کو استعمال کر رہا ہے. بس امر واقعہ یہی ہے کہ اسلامی ممالک میں اسلام کی طرف منسوب ہونے والے نہایت مہلک ہتھیاروں کی فیکٹری عمل لگی ہوئی ہیں اور ملنا ان کارخانوں کو چلا رہے ہیں اور بھاری تعداد میں دشمن ممالک میں یہ دساور کو بھیجے جاتے ہیں اور ان کی برآمد ہوتی ہے اور پھر یہی ہتھیار عالم اسلام کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان سیاستدانوں کا بھی اس میں بہت بڑا قصور ہے، انہوں نے خود اسلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ملہ کے سپرد کر بیٹھے اور یقین کر لیا کہ ملہ اسلام کی جو بھی تصویر پیش کر رہے وہی درست ہے، لیکن ان کے ضمیر نے اور ان کی روشن خیالی نے اس تصویر کو رد کیا ہے. لیکن یہ جرت نہیں رکھتے کہ ان نظریات کو اسلامی سمجھتے ہوئے بھی ان کی مخالفت کر سکیں. بس اس نفسیاتی الجھن نے تمام اسلامی سیاست کو مریض بنا رکھا، دوگلا اور منافق بنا دیا ہے، اپنے عوام ان ملانوں کے سپرد کر دیے ہیں جو ازمن وسطی کی سوچ رکھتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن زمانے سے روشنی حاصل نہیں کرتے. اس لیے جب انہوں نے اپنے عوام کو ہی ان کے ہاتھ میں دے دیا تو ان کی طاقت سے ڈر کر وہ کھلم کھلا یہ کہنے کی ضرورت نہیں رکھتے کہ یہ اصول غلط ہیں، کیونکہ وہ خود بھی ان کو نعوذ باللہ اسلامی اصول سمجھ رہے ہیں. بس اب وقت ہے کہ حکومتیں ہوش کریں اور عالم اسلام جو دو نیم ہوا پڑا ہے، سیاست کی دنیا الگ ہے اور مذہبی سوچ کی دنیا الگ ہے اور ان دونوں کے درمیان تصادم ہے، یہ دوسرا خطرناک پہلو ہے جس کے نتیجے میں عالم اسلام کو خود اپنی طرف سے بھی خطرہ ہے اور اس خطرے کی بیختنی ضروری ہے بلکہ فوری ہے، ورنہ ایک نئے جہان کا نظام نو بنانے میں مسلمان کوئی کردار ادا نہیں کر سکیں گے. بس ضروری ہے کہ مسلمان حکومتیں واشگاف الفاظ میں اعلان کریں کہ قرآن کے نظام عدل سے ٹکرانے والا کوئی نظریہ اسلامی نہیں کہلا سکتا، اس سے بڑی اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں. بار بار علماء کو چیلنج کریں کہ آؤ اور اس میدان میں ہم سے مقابلہ کرو، ہم اعلان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا نظام عدل واضح اور بیان اور غیر مبہم ہے اور عالمی ہے، قومی نہیں ہے. اگر عالمی نہ ہو تو نظام عدل کہلائی نہیں سکتا، بین الاقوامی ہے، ایبسولوٹ ہے. پہلے اس بات پر بحث کرو کہ یہ ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم کے نظام عدل سے ٹکرانے والا ہر نظریہ غیر اسلامی ہے. دوسرے اس اعلان کی ضرورت ہے کہ ہر وہ شخص جو قرآن کریم کی طرف غیر عادلانہ نظریہ منسوب کرے گا وہ کلام الہی کی گستاخی کا مرتکب شمار ہوگا. اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا جائے کہ ہر وہ شخص جو حدیث رسول کی طرف قرآن کریم کے خلاف نظریات منسوب کرنے کی کوشش کرے وہ کلام رسول کی گستاخی کا مرتکب شمار کیا جائے گا. یہ ایک ہی لائحہ عمل ہے جو عالم اسلامی کے اندرونی تضادات کو دور کر سکتا ہے. اگر آج کسی سیاستدان کے دماغ میں روشنی ہے اور وہ تقویٰ رکھتا ہے اور انصاف کا دامن پکڑے ہوئے ہے، اگر آج اس میں یہ جرت ہے کہ حق بات کر سکے اور حق طریق پر کر سکے، اگر آج وہ اپنی قوم اور عالم اسلام سے محبت رکھتا ہے
तो उसके लिए जरूरी है कि पहले इस मैदान में इस्लाम के हक में जहाद का आगाज करे, वरना यह मैदान न जीता गया तो और कोई मैदान नहीं जीता जाएगा। अगरचे एक गुना मुनाफ़क़त के जरिए मसाइल टल रहे हैं, लेकिन बला हमेशा के लिए सर से उतर नहीं गई। आलम इस्लाम में हम ये वाकया बार बार होते हुए देखते हैं कि जब भी आलम इस्लाम को कोई खतरा कहीं से दरपेश हो, वहीं मुलायत को फरूग मिलने लगता है और मुलायत दिमागों में ज्यादा से ज्यादा नफूज करने लगती है, और उस वक्त एक इंतहा पसंद इनकलाब के खतरात सर पर मंडलाने लगते हैं, और ये सिलसिला जारी है और बढ़ता चला जा रहा है। अगर हिकमत के साथ बर वक्त इसका इंसदाद ना किया गया और अवाम में और सियासत की सोच अवाम की सोच में और सियासत की सोच में मजहबी और सियासी नुक्ता निगाह से यकजेती पैदा ना की गई, तो इस्लामी ममालिक हमेशा कमजोर रहेंगे और हमेशा अंदरूनी खतरात की वजह से ये जलजलों में मुब्तला रहेंगे और कभी इनको इस्तेकाम नसीब नहीं हो सकता। इसलिए दो टोक फैसलों की जरूरत है और आज इन फैसलों की जरूरत है, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और मजीद हम से रहम का सलूक नहीं करेगा। रहम का सलूक कितनी दफा हमें सजा दे चुका है, कितनी दफा दुनिया में जलील और रुसवा कर चुका है। अगर आज नहीं उठोगे तो फिर कभी नहीं उठ सकोगे, इसलिए उठो और ये फैसले करो और खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये फैसले करो कि हक के लिए हक नाम की तलवार उठाओगे और वो नजरियाती जहाद शुरू करोगे जिसकी कुरान करीम न सिर्फ इजाजत देता है बल्कि तुम पर उस जहाद को वाजिब कर रहा है। यही वो खतरात हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, जिनकी वजह से किसी इस्लामी मुल्क में हकीकी जमहूरियत आ ही नहीं सकती। अगर जमहूर की बात करें तो जमहूर की तालीम और तरबियत का कोई मौसर इंतजाम नहीं है, ना सियासी सोच में उनको शामिल किया जाता है, ना मजहबी सोच में उनको शामिल किया जाता है, बल्कि हुक्मरान तबका उनके नाम पर वोट लेकर उबर कर एक नया तशख्स हासिल कर लेता है। बस ऐसे मुल्क जहां हुक्मरान तबके और अवामुन नास में सोच और मजहबी ख्यालात की हमाहंगी ना हो, वहां अगर जमहूरियत आ भी जाए तो वो आमिर पैदा कर सकती है, जमहूरी हुक्मरान पैदा नहीं कर सकती। और दुनिया में बसा औकात ऐसे होता है कि जमहूरी अमल के जरिए आमिर पैदा होते हैं, और इससे ज्यादा खतरा यह है कि चूंकि मुसलमान हुक्मरानों को हमेशा यह खतरा दामनगीर रहता है कि मुलायत हमारे अवाम को कहीं इस हद तक इस्लाम के नाम से हमारे खिलाफ न कर दे कि हमारे खिलाफ किसी किस्म का इनकलाब पैदा होना शुरू हो जाए, इनकलाब बरपा हो जाए। इस खतरे के पेश नजर वो जरूर आमिर बनना शुरू हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा जबर को इख्तियार करने लगते हैं, और चूंकि जिन पर जुल्म किया जाता है वो अवाम की नजर में इस्लाम के सच्चे हमदर्द होते हैं, इसलिए दिन ब दिन उलमा के हक में और सियासतदानों के खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। बस ये एक मसला नहीं, इस मसले की कई शाखें हैं और इन सब मसाइल का एक ही इलाज है जो मैंने बयान किया है कि कुरान के अदल के निजाम को इस तरह मजबूती से पकड़ लें जैसे उर्वे वुस्का पर हाथ डाल दिया जाता है, जिसके लिए फिर टूटना मुकद्दर ना हो। यही वो खुदा की रस्सी है, अदल की रस्सी, जिसे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्वाम आलम में अमन पैदा करने के लिए लटकाया था। इस रस्सी का दामन छोड़कर आपको दुनिया में कहीं और नसीब नहीं हो सकता। बस मजबूती से इस कड़े पर हाथ डालें और तमाम दुनिया को भी जो अमन की मुतलाशी है इसी कड़े पर हाथ डालने के लिए दावतें दें। फिर एक और अजीब बात यह है कि जहाद के दावे भी किए जाते हैं और ऐलान भी किए जाते हैं और साथ ही मुल्ला के उन तीन उसूलों को तस्लीम भी नहीं किया जाता। यह सियासतदान का दूसरा जुर्म है, जानते बूझते हुए कि इस्लाम का निजाम अदल इस किस्म की लड़ाइयों की तलकीन नहीं करता। जिस किस्म की लड़ाइयों को मुल्ला जहाद करार देता है, जब भी कोई मुल्की खतरा दरपेश हो और सियासी जंग सामने हो तो खुद मुल्ला से कहकर और उसके हम आवाज होकर अवाम को जहाद के नाम पर बुलाने लगते हैं, जिसके नतीजे में दुनिया मजीद इन कौमों से मुतनफिर होती है और दिल में यकीन कर लेती है कि इनके सियासतदान जाहरी तौर पर तो यही कहते हैं कि इस्लाम के जहाद का हरगिज ये मतलब नहीं कि तलवार के जोर से नजरियात को फैलाओ या हर लड़ाई में खुदा का नाम इस्तेमाल करो, मगर जब जरूरत पड़ती है तो हमेशा इसी तसव्वुर का सहारा लेते हैं। बार बार हर जगह ऐसे होता है और होता चला आया है। मैंने जहां तक इस्लामी तारीख का मुतालिया किया है, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस दौर के बाद अगर इस्लामी लड़ाइयों मुसलमान मुल्कों की लड़ाइयों पर नजर डालें तो आप हैरान होंगे कि तमाम लड़ाइयां जहाद मुकद्दस थी। एक भी लड़ाई मुसलमानों ने नहीं लड़ी, खा वो गैरों के साथ लड़ी हो या अपनों के साथ लड़ी हो, खा वो सुन्नी सुन्नी के दरमियान हो या शिया शिया के दरमियान हो या शिया सुन्नी के दरमियान हो, जो उस वक्त के उलमा और उस वक्त के सियासतदानों की रूस के नजरियों के मुताबिक जहाद मुकद्दस न हो। अजीब बात है कि मुसलमानों को जहाद के सिवा कोई लड़ाई नहीं पेश आती। सारी दुनिया की कौमें सियासी लड़ाइयां लड़ती हैं, उनको हर किस्म की लड़ाइयों के सामने करने पड़ते हैं और मुसलमानों के लिए सिर्फ जहाद ही रह गया। और इस जहाद की तारीख में भारी हिस्सा मुसलमानों का आपस में एक दूसरे से लड़ने का है और एक दूसरे को जहाद के नाम पर कत्ल वारत किया गया है। ये तमस्खर तो अलमिये की शक्ल इख्तियार कर गया, एक दर्दनाक अलमिये की शक्ल इख्तियार कर गया। अब इस अलमिये को खत्म होना चाहिए। दुनिया की नजर से देखें तो इस जमाने का सबसे बड़ा तमस्खर ये नजरिया है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसे इस्लाम की तरफ मंसूब किया जा रहा है। और अगर अंदरूनी मुसलमान के दिल की नजर से देखें तो एक इंतहाई दर्दनाक और हौलनाक अलमिया है जो 1300 साल से हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। इसलिए अगर अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो अपने ख्यालात और अपने रुझानात और अपने अमाल में पाक तब्दीलियां पैदा करें। जब तक मुसलमानों की सोच में इनकलाब बर्पा नहीं होता, उस वक्त तक वो दुनिया में कोई इनकलाब बर्पा करने के अहल नहीं हो सकते। और फिर जुल्म पर जुल्म ये कि इस जहाद के नजरिए पर यकीन रखते हुए जहाद की तैयारी कोई नहीं। कुरान करीम ने तो ये तालीम दी थी, वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुवतिम व मिन रिबातिल खैले तुरहबून बिही अदुवल्लाह व अदुवकुम व आखरीन मिन दूनहिम ला तालमूनहुम अल्लाहु यालमुहुम। ए मुसलमानों, अपनी खुद हिफाजती के लिए तैयार रहो और खूब तैयारी करो हर ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो तुम पर किसी वक्त भी हमलावर हो सकता है। हर किस्म के मैदान में अपने सवारों के जरिए और पैदलों के जरिए उनसे मुकाबले के लिए ऐसे तैयार रहो कि उन पर दूर दूर तक तुम्हारा रोब पड़ जाए और किसी को जरूरत ना हो कि ऐसी तैयार कौम के ऊपर हमले का तसव्वुर कर सके। वो सिर्फ तुम्हारे ही दुश्मन नहीं बल्कि अल्लाह के दुश्मन पहले हैं। अदुवुल्लाह व अदुवकुम, बस तुम तो अपने दुश्मनों से गाफिल रह सकते हो लेकिन खुदा अपने दुश्मनों से गाफिल नहीं रहा करता। ला तालमूनहुम अल्लाहु यालमुहुम, ایسی حال میں بھی کہ جب تم ان سے بے خبر ہوگے خدا ان کو جانتا ہوگا، بس اگر تم تیاری کا فیصلہ تو تیاری کا حکم تسلیم کر لو اور دل و جان سے اس پر عمل کرو تو خدا تمہیں خوشخبری دیتا ہے کہ تمہاری غفلت کی حالت میں بھی پردہ پوشی سے کام لے گا اور تمہیں دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ہے اسلامی جہاد کے کو تسلیم کرنے کے بعد، اس پر عمل کے فیصلہ کرنے کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داریاں جو قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، ان پر کہاں عمل ہو رہا ہے؟ حالت یہ ہے کہ جتنے مسلمان ممالک ہیں یہ اسلحہ سازی میں ہر اس ملک کے محتاج ہیں جن کے خلاف مسلمان جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ جن مغربی یا مشرقی قوموں کو مشرق اور خدا سے دور اور خدا کے دشمن اور بت پرست اور ظالم اور صفاق بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور یہ حکم سنایا جاتا ہے کہ ان سے لڑنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، راکٹ مانگنے کے لیے بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھائے جاتے ہیں اور سمندری اور ہوائی جنگی جہاز مانگنے کے لیے بھی ان کی طرف دیکھا جاتا ہے، توپیں بھی ان سے مانگی جاتی ہیں، ہر قسم کے راکٹ اور دوسرا اسلحہ بھی ان سے طلب کیا جاتا ہے۔ سادگی کی حد ہے، کہتے ہیں اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، لیکن یہ سادگی پھر بھی قرین قیاس ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے، بھولا پن ہے، مگر تمہاری سادگی جہالت کی انتہا ہے کہ جن کو دشمن قرار دیتے ہو، جن کو للکارتے ہو اور کہتے ہو ہمارے مذہب کی تلقین ہے کہ ہم تمہارے خون کا آخری قطرہ چوس جائیں، ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہو کہ ہم نہتے ہیں، ہمیں ہتھیار تو دو کہ تمہاری گردنیں اڑائیں، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس اب ایک قوم کی قوم نے اپنے مفادات کی خودکشی کا فیصلہ کر لیا تو کون ہے جو ان کی مدد کو آئے گا اور کیسے کوئی ان کی مدد کر سکے گا؟ ایسی قوموں کی تو پھر خدا بھی مدد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہرگز خدا تعالیٰ کسی قوم کی امداد کا فیصلہ نہیں کرتا، کسی قوم کی امداد کو نہیں آتا، اس کے اندر تبدیلیاں پیدا نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، اس کے دونوں معنی ہیں، یعنی یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں۔ ایک اور آیت میں اس کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ وہ قومیں جو اپنی نعمتوں کو خود اپنے ہاتھ سے ضائع نہ کر لیں، ضائع کرنے کا فیصلہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو تبدیل نہیں کیا کرتا۔ اس آیت کو کھلا چھوڑا گیا ہے، جس کا مطلب ہے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کہ وہ قومیں جو اپنی نعمتوں کو تبدیل کرنے میں جو خدا نے ان کو عطا کی تھیں پہل نہ کریں، اللہ تعالیٰ بھی ان کی نعمتوں کی حفاظت فرمائے گا، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قومیں جو خود اپنی تقدیر بنانے میں کوشش نہ کریں اور اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو تبدیل نہیں کرے گا۔ بس عالم اسلام کو میرا مشورہ یہی ہے کہ پہلے اسلام کی طرف لوٹو اور اسلام کے دائمی اور عالمی اصولوں کی طرف لوٹو، پھر تم دیکھو گے کہ خدا کی برکتیں کس طرح تم پر ہر طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ دوسرا اہم مشورہ یہ ہے کہ علوم و فنون کی طرف توجہ کرو۔ نعرہ بازیوں میں کتنی صدیاں تم نے گزار دی، تم نعرے لگا کر اور شعر و شاعری کی دنیا میں ممولوں کو شہبازوں سے لڑاتے رہے اور ہمیشہ شہباز تم پر جھپٹتے رہے اور کچھ بھی اپنا نہ بنا سکے۔ دوسری قومیں علوم و فنون میں ترقی کرتی رہیں اور غیر معمولی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تم پر ہر پہلو سے فتح یاب ہوتی رہیں اور تم پر ہر پہلو سے فضیلت لے جاتی رہیں، اب ان سے مقابلے کی سوچ رہے ہو اور وہ آزمودہ ہتھیار جو ان کے ہاتھ میں تمہارے خلاف کارگر ہیں ان کو اپنانے کی کوئی کوشش نہیں۔ بس بہت ہی بڑی اہمیت کی بات یہ ہے کہ علوم و فنون کی طرف توجہ دو اور مسلمان طالب علموں کے جذبات سے کھیل کر ان کو گلیوں میں لڑا کر گالیاں جلوا کر ان کی اخلاقی تباہی اور کے سامان نہ کرو اور ان کی علمی تباہی کے سامان نہ کرو اور پھر پولیس کے ذریعے انہیں ڈنڈے پڑوا کر یا گولیاں چلا کر انہوں ان کی جسمانی تباہی کے سامان نہ کرو اور ان کی عزتوں کی تباہی کے سامان نہ کرو. اب تک تو تم یہی کھیل کھیل رہے ہو, مسلمان نسلوں کو جوش دلاتے ہو اور پھر وہ بےچارے گلیوں میں نکلتے ہیں اسلام کی محبت کے نام پر, پھر ان کو رسوا اور ذلیل کیا جاتا ہے, ان پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں, ان پر گولیاں برسائی جاتی ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں کہ ہم سے یہ کیوں ہو رہا ہے. اس لیے جذبات سے کھیلنے کی بجائے ان کو حوصلہ دو, ان کو سلیقہ دو, ان کو تحمل کی تعلیم دو, ان کو بتاؤ کہ اگر تم دنیا کی قوموں میں اپنا کوئی مقام بنانا چاہتے ہو تو علم و فضل کی دنیا میں مقام بناؤ, اور اس کے بغیر تمہیں دنیا میں تمہارا واجب قابل عزت مقام عطا نہیں ہو سکتا. اقتصادی استحکام کا یہ حال ہے کہ سوائے چند تیل کے ملکوں کے جن کو تیل کی غیر معمولی دولت حاصل ہے, تمام مسلمان ممالک اور تمام تیسری دنیا کے ممالک ان امیر ملکوں کے سامنے دست طلب دراز کیے بیٹھے ہیں جن کی زیادتیوں کے شکوے کیے جاتے ہیں, جن کی غلامی کے خلاف اپنے عوام کو نفرت کی تعلیم دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں آ کے غلام بنا لیا اور ایسی قومیں ہیں کہ ان سے ہمیں بالآخر انتقام لینا ہے, بس وہاں بھی تضادات پیدا کر دیے جاتے ہیں. انگریز کا نام خود سعودی عرب میں لو یا کویت میں لو تو جو انگریز کی حمایت میں بولے گا وہ واجب القتل سمجھا جائے گا. امریکہ کا نام لینا گالی ہے لیکن ساری کی ساری قوم امریکنوں اور انگریزوں کے ہاتھ پہ بجی ہوئی اور ان کی بیعت کر چکی ہے اور کسی کو کوئی ہوش نہیں. بس جو غریب ممالک ہیں وہ بھکاری بنا دیے گئے ہیں, جو امیر ممالک ہیں وہ اپنی بقا کے لیے دوسرے پر انحصار, اپنے مخالفوں پر انحصار پر مجبور ہو چکے ہیں. بس کیسی مفلسی کا عالم ہے کہ امیر ہو یا غریب ہو وہ بھکاری کے طور پر اس دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے اور عزت اور آزادی کے ساتھ سانس نہیں لے سکتا. پس سب سے بڑا خطرہ عالم اسلام کو اور تیسری دنیا کو ان کی نفسیاتی ذلتوں سے ہے. وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بھکاری کبھی آزاد نہیں ہو سکتا؟ اگر تم نے اپنے لیے بھکاری کی زندگی قبول کر لی ہے تو ہمیشہ ذلیل اور رسوا رہو گے. غیر قوموں کے متعلق تو یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کو اس کے خلاف کوئی تعلیم نہیں دی گئی تھی, پر تم قیامت کے دن خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ کیا قرآن کی یہ آیت تمہارے خلاف گواہی نہیں دے گی کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس؟ اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں, تو دنیا کی بہترین امت ہے جو دنیا پر احسان کرنے کے لیے نکالی گئی. اور کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت تمہارے خلاف گواہ بن کر نہیں کھڑی ہوگی کہ الید العلیا خیر من الید السفلا؟ اوپر کا ہاتھ, عطا کرنے والا ہاتھ ہمیشہ نیچے کے یعنی بھیک مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اپنی خوبیاں تو تم نے خود غیروں کے سپرد کر دی, منگتے بھکاری بن گئے, اور فخر سے اپنی قوم کے سامنے تمہاری سیاستدان یہ اعلان کرتے ہیں کہ امریکہ نے اتنی بھیک منظور کر لی ہے اور امریکہ نے جو بھیک نہیں دی تھی وہ سعودی عرب نے منظور کر لی. اگر تمہاری رگوں میں بھیک کا خون دوڑ رہا ہے تو کس طرح قوموں کے سامنے سر اٹھا کر چلو گے؟ شیروں کی دنیا میں بسنے کی عادت پڑی ہوئی ہے. اقبال کی پرستش کی جاتی ہے جو یہ کہتا ہے, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ٹیلی ویژن اور ریڈیو پہ مغنیاں یہ لہک لہک کر یہ کلام دنیا کو سناتی ہیں.
اور مسلمان سر ڈھونڈتا ہے کہ ہاں اس رزق سے موت اچھی، لیکن ہر موت سے ان کے لیے وہ رزق اچھا ہے جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے. کوئی قربانی کی موت اپنے لیے قبول نہیں کر سکتے. پرواز میں کوتاہی کی باتیں تو دور کی باتیں رہ گئی ہیں. اب تو ہر تہ دام دانے پر لپکنے کا نام پرواز کی بلندی قرار دیا جاتا ہے. اس سیاستدان سے بڑھ کر اور کون اچھا سیاستدان ہوگا جو کشکول ہاتھ میں لے کر امریکہ کی طرف گیا اور وہاں سے بھی مانگ لایا، اور چین کی طرف گیا اور وہاں سے بھی مانگ لایا، اور روس کی طرف گیا اور وہاں سے بھی مانگ لایا. یہ اعلی سیاست کی کسوٹی ہے، اعلی سیاست کو پرکھنے کے معیار ہیں. یہ دینی سیاست تو نہیں، یہ اسلامی سیاست تو نہیں، یہ انسانی سیاست بھی نہیں، یہ بغیرتی کی سیاست ہے. اور واقعتاً اقبال نے سچ کہا ہے کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں باندھے جاتے ہیں. تم خود بھی ذلیل و رسوا ہوئے، اور جن قوموں نے تمہیں اپنا سردار چنا ان سب قوموں سے تم نے بے وفائی کی، اپنے عوام سے بے وفائی کی، ان کو بڑی طاقتوں کا غلام بنانے کے تم ذمہ دار ہو. اے مسلمان سیاستدان ہو، اے لیڈر ہو، ہوش کرو اور توبہ کرو، ورنہ کل تاریخ کی عدالتوں میں تم مجرم کے کٹہروں میں پیش کیے جاؤ گے. لیکن اس سے بہت بڑھ کر خدا اور محمد مصطفیٰ کی عدالت میں قیامت کے دن تم مجرموں کے کٹہروں میں کھڑے کیے جاؤ گے. ٹھنڈا ہے تو بہت بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ جن قوموں کو مانگنے کی عادت پڑ جائے وہ اقتصادی لحاظ سے اپنی حالت بہتر بنا ہی نہیں سکتی. جو ایک فرد کی نفسیات ہوتی ہے وہی قوموں کی نفسیات بھی ہوا کرتی ہے. آپ وہ دیکھ آپ خود دیکھ لیں اپنے گرد و پیش، جن لوگوں کو مانگنے کی عادت ہو اور تن آسانی اور تناؤ کی عادت ہو وہ ہمیشہ مانگتے ہی دکھائی دیں گے. تبھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگنے والوں کو قیامت کے دن اس حال میں دیکھا کہ چمڑیاں ہڈیوں سے چپکی ہوئی تھی اور گوشت نہیں تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مانگ کر تم اپنے گھر بھر نہیں سکتے، منگتا خالی ہاتھ ہی رہتا ہے. اور اسے اپنی اقتصادیات کو بنانے کا عزم ہی عطا نہیں ہوتا، وہ ہمت ہی عطا نہیں ہوتی. بس جب تک اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا قومیں فیصلہ نہیں کرتی، اقتصادی لحاظ سے وہ نہ ترقی کر سکتی ہیں نہ کسی قسم کا استحکام ان کو نصیب ہو سکتا ہے. بس صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مشرقی دنیا کے اور افریقہ کے اور دیگر ساؤتھ امریکہ کے ممالک سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب جو کچھ آپ دیکھ چکے ہیں اس کے نتیجے میں خدا کے لیے ہوش کریں اور اپنی تقدیر بدلنے کا خود فیصلہ کریں. بہت لمبا زمانہ ہو گیا ذلت اور رسوائیوں کا، خدا کے لیے اس بھیانک خواب سے باہر آئیں جو آپ کے دشمنوں اور بڑی طاقتوں کے لیے تو نظام نو کا ایک عجیب تصور ہے، مگر تیسری دنیا کے غریب ممالک کے لیے اس سے زیادہ بھیانک خواب ہو نہیں سکتی. بس اگر آپ نے نظام نو بنانا ہے، اگر جہان نو تعمیر کرنا ہے تو اپنی خوابیں خود بنانی شروع کریں اور خود ان کی تعبیریں کریں اور خود ان تعبیروں کو عمل کی دنیا میں ڈھالنے کے سلیقے سیکھیں. کوئی قوم دنیا میں اقتصادی ترقی کے بغیر آزاد نہیں ہو سکتی، اور اقتصادی ترقی کا پہلا قدم خود ہی کی حفاظت میں ہے اور عزت نفس کی حفاظت میں ہے. اور یہ ہرگز ممکن نہیں جب تک تیسری دنیا کے ممالک میں سادہ زندگی کی تلقین نہ کی جائے اور سادہ زندگی کی رو نہ چلائی جائے. مشکل یہ ہے کہ وہاں اونچے اور نیچے طبقے کے درمیان تفریق بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ جن ملکوں کو آپ سرمایہ دار ممالک کہتے ہیں ان میں وہ تفریق کم ہوتی جا رہی ہے اور طرز زندگی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. لیکن آپ ایشیا کے غریب ممالک دیکھیے یا افریقہ کے غریب ممالک دیکھیے یا ساؤتھ امریکہ کے غریب ممالک دیکھیے, وہاں دن بدن نچلے طبقے کے اوپر کے طبقے کے بودو باش کی طرز میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اور خلیج زیادہ سے زیادہ بڑی ہو کر حائل ہوتی چلی جا رہی ہے. بس ضروری ہے کہ یہ طبقاتی تقسیم سب سے پہلے نصیحت اور تلقین کے ذریعے دور کی جائے اور پھر قوانین کے ذریعے ان فاصلوں کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ تحریک اگر اوپر سے شروع ہوگی تو کامیاب ہوگی, ورنہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی. ارباب حلوق یعنی جن کے ہاتھ میں اقتدار کی باغیں ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اوپر سے سادہ زندگی اختیار کرنے کی تحریک چلائیں اور سادہ زندگی اختیار کر کے عوام کو دکھائیں. بس اقتصادی استحکام اور ترقی کے سلسلے میں یہ دوسرا اہم اصول پیش نظر رہنا چاہیے کہ غریب ملکوں میں ایک پالیسی نہیں چلائی جا سکتی کہ معیار زندگی کو بڑھایا جائے, بلکہ دو پالیسیاں چلانی پڑیں گی. غربا کے معیار زندگی کو بڑھایا جائے اور زیادہ سے زیادہ دولت کا رخ اس طرف موڑا جائے, اور امراء کے معیار زندگی کو کم کیا جائے. یاد رکھیں یہ نقطہ ایک بہت ہی گہرا نقطہ ہے کہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم سے ہرگز اتنے نقصان نہیں پہنچتے جتنے دولت کے غیر منصفانہ خرچ سے پہنچتے. وہ امیر لوگ جو اپنے روپے کو فیکٹریاں بنانے اور ترقی اقتصادی ترقی کے لیے ہمیشہ جوتے رکھتے ہیں اور خود سادہ زندگی اختیار کرتے ہیں, ان کے خلاف نفرت کی تحریکیں نہیں چل سکتی کیونکہ وہ عملاً ملک کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو تھوڑا کما کر بھی زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہو جائیں, ان کا سارا اخلاقی نظام ہی تباہ ہو جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دلوں میں وہ آگ بھڑکانے کا موجب بنتے ہیں. بس اگر کارخانہ دار تو کم ہیں اور بڑے امیر تاجر بھی کم ہیں, لیکن بھاری اکثریت ایسے تنام پسند ملکوں کی ان افسروں پر مشتمل ہوتی ہے جو رشوت لیتے ہیں اور رشوت کو عام کرتے ہیں, اور ان سیاستدانوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کی سیاست بھی اس طرح کھائی جاتی ہے جس طرح کسی چیز کو کیڑا کھا جاتا ہے. ان کی سیاست بھی پیسے کمانے کے لیے استعمال ہونے لگتی ہے, ان کی سیاست بھی دڑے بندیوں کے لیے استعمال ہونے لگتی ہے, ان کی سیاست بھی غریبوں پر روب جمانے کے لیے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے استعمال ہونے لگتی ہے. گویا کہ سیاست کا رخ تمام تر ان امور کی طرف پھر جاتا ہے جن کے لیے سیاست بنائی نہیں گئی تھی. نتیجتاً ملک کے اہم امور سے وہ غافل ہو جاتے ہیں, ان کے لیے سوچ کا وقت ہی نہیں رہتا. ان کی سوچیں کی راہیں تمام تر مسلسل ایک ہی طرف بہتی رہتی ہیں کہ کس طرح اپنا نفوذ قائم کریں, کس طرح اپنے دشمنوں سے بدلے لیں, کس طرح دولت زیادہ سے زیادہ اکٹھی کریں. یہ چند دن کی تو زندگی ہے سیاست کی, کل پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اسی جو کچھ کمانا ہے آج کما لو, خواہ عزتیں بیچ دو, خواہ ووٹ بیچو, خواہ ووٹ خریدو, ہر چیز جائز قرار دے دی جائے جب سیاست میں, تو جو سیاستدان پیدا ہوں گے وہ قوم کے مفاد کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. اور اس سارے رجحان میں سب سے ظالمانہ کردار مصنوعی معیار زندگی ادا کرتا ہے. جن قوموں میں اپنی اقتصادی توفیق سے بڑھ کر عیاشی کے رجحان پیدا ہو جائیں, وہ قومیں بھکاری بھی بن جاتی ہیں, ان کی سیاست بھی داغدار ہو جاتی ہے, ان کی اقتصادیات بھی پارا پارا ہو جاتی ہے, ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا. بس یہ نصیحتیں کن پر عمل کریں گی؟ کون سے کان ہوں گے جو ان نصیحتوں کو سنیں گے؟ کون سے دل ہوں گے جو ان نصیحتوں کو سن کر ہجان پذیر ہوں گے اور ان میں حرکت پیدا ہوگی؟ اگر تمام تر سیاست اور اخلاق اور اقتصادیات کی بنیاد ہی متزلزل ہو, اگر نظریات بگڑے ہوئے ہوں, اگر نیتیں گندی ہو چکی ہوں, تو دنیا میں کوئی صحیح نصیحت کسی پر عمل نہیں کر سکتے, نیک عمل نہیں دکھا سکتے. اس لیے جس طرح میں نے غیر قوموں کو نصیحت کی ہے کہ خدا کے لیے اپنی نیتوں کی حفاظت کرو، تمہاری نیتوں میں شیطان اور بھیڑیے شامل ہیں، اور دنیا کی ہلاکت کا فیصلہ تمہاری نیتیں کرتی ہیں، تمہاری سیاسی چلاکیاں تمہاری نیتوں پر غالب نہیں آ سکتی بلکہ ان کی مومد ہو جایا کرتی ہیں. اسی طرح میں مسلمان ملکوں اور تیسری دنیا کے ملکوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی نیتوں کو ٹٹولو. اگر تم اس لیے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہو بچپن سے کہ رشوت لینے کے بڑے مواقع ہاتھ آئیں گے اور بڑی بڑی کوٹھیاں بناؤ گے اور ویسے محل تعمیر کرو گے جیسے ہمسائے یا کسی اور کے گھر تم نے دیکھے تھے، تو اس نیت کے ساتھ تم دنیا میں کچھ بھی تعمیر نہیں کر سکتے. اگر اس لیے ڈاکٹر بننا چاہتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ روپیہ اکٹھا کر کر اپنے لیے سونے کے انبار بناؤ گے اور بڑے بڑے عظیم شان اسپتال تعمیر کرو گے اور زیادہ سے زیادہ روپیہ کھینچتے چلے جاؤ گے اور اپنی اولاد کے لیے دولتوں کے خزانے پیچھے چھوڑ جاؤ گے، تو پھر تم خود بیمار ہو. فزیشن ہیل دائی سیلف. ایسے ڈاکٹر بننے سے بہتر ہے کہ تم خود مر جاؤ، کیونکہ جو قوم کی فلاح اور بہبود کے لیے علم طب نہیں سیکھتا اس کے علم طب میں کوئی برکت نہیں ہوتی. بس اگر سیاستدان بننے کے وقت تم نے یہ خوابیں دیکھی تھی، اس سے پہلے یہ خوابیں دیکھی تھی کہ جس طرح فرانس سیاستدان نے اقتدار حاصل کیا، اس سے پہلے دو کوڑی کا چپڑاسی یا تھانے دار تھا یا کچھ اور محکمے کا افسر تھا، استعفے دیے اور سیاست میں آیا اور پھر اس طرح کروڑ پتی بن گیا اور اتنی عظمت اور جبروت حاصل کی. آؤ ہم بھی اس کے نمونے پہ چلیں، آؤ ہم بھی سیاست کے ذریعے وہ سب کچھ حاصل کریں. تو پھر تم نے سیاست کی ہلاکت کا اسی دن فیصلہ کر لیا. اور تم اگر کسی قوم کے رہنما ہوئے تو تم پر یہ مثال صادق آئے گی کہ وَإِذَا كَانَ الْغُرَابُ هَذَا قَوْمًا فَيَهْدِيهِمْ طَرِيقَ الْهَالِكِينَ، کہ دیکھو جب کبھی بھی کوے قوم کی سرداری کیا کرتے ہیں تو ان کو ہلاکت کے رستوں کی طرف لے جاتے ہیں. بس نیتوں کی اصلاح کرو اور یہ فیصلے کرو کہ جو کچھ گزر چکا گزر چکا، آئندہ سے تم قوم کی سرداری کے حقوق ادا کرو گے. سرداری کے حقوق اس طرح ادا کرو جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کی سرداری کے حق ادا کیے تھے. وہی ایک رستہ ہے سرداری کے حق ادا کرنے کا، اس کے سوا اور کوئی رستہ نہیں. حضرت عمر جب بستر علالت پر آخری گھڑیوں تک پہنچے اور قریب تھا کہ دم توڑ دیں تو بڑی بے چینی اور بے قراری سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے خدا میری اگر کچھ نیکیاں ہیں تو بے شک ان کو چھوڑ دے، میں ان کے بدلے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، مگر میری غلطیوں پہ پرسش نہ فرمانا، مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں اپنی غلطیوں کا حساب دے سکوں. یہ وہ روح ہے جو اسلامی سیاست کی روح ہے. اس روح کی آج مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے اور غیر مسلموں کو بھی ضرورت ہے. آج کے تمام مسائل کا حال یہ ہے کہ سیاست کی اس روح کو زندہ کر دو، مرتی ہوئی مرتی ہوئی انسانیت زندہ ہو جائے. یہ روح زندہ رہی تو جنگوں پر موت آ جائے گی، لیکن اگر یہ روح مرنے دی گئی تو پھر جنگیں زندہ ہو گئی اور دنیا کی کوئی طاقت جنگوں کو موت کے گھاٹ اتار نہیں سکتی. میری کوشش تو یہی تھی کہ تمام مضمون آج ہی ختم کر دوں، لیکن چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ابھی بہت سے ایسے مشورے باقی ہیں جن کو مختصر بھی بیان کیا جائے تو وقت لیں گے، اس لیے میں اسی پر اختفا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبے میں میں خدا تعالی سے بھاری امید رکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ ختم ہوگا اور پھر ہم واپس جہاد اکبر کی طرف لوٹیں گے، یعنی ذکر الہی کے متعلق باتیں کریں گے، دین کے اعلی مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دین کی معرفت کی گہرائیوں تک غوطہ زنی کی کوشش کریں گے تاکہ رمضان میں خوب دل اور نفوس کو پاک کر کے اخلاص کے ساتھ داخل ہوں اور زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتوں سے اپنی جھولیاں بھر سکیں.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.